ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ, اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل عطاری صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر.
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال
ماشاءاللہ. پڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف.
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟
وتر کے اندر دعائے قنوت جب پڑھی جاتی ہے, بسم اللہ پڑھنی بھی ہے اس ٹائم یا نہیں ہے, اور پڑھ بھی کوئی لیتا ہے تو کیا حرج ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے, اور دعائے قنوت جو ہمارے ہاں معروف جو پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک, اس کا پڑھنا یہ مستحب ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں ہیں اور مختلف دعائیں معصورہ اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پہ پڑھنا سنت تو نہیں ہے کہ دعائے قنوت جب پڑھنے کا موقع ہو تو تکبیر قنوت کہنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھی جائے, تو یہ سنت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تلاوت کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے, وہ بھی بالخصوص جب سورت سے تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہو. تو دعائے قنوت سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو نماز میں کوئی ایسا حرج واقع نہیں ہوتا, لیکن جو اس کا پڑھنا ہے وہ سنت نہیں ہے اس موقع پر. اس موقع پر ڈائریکٹ تکبیر قنوت کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر, ہاتھ باندھنے کے بعد کوئی سی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں, بسم اللہ اس سے پہلے نہ پڑھیں, لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی.
کوئی سی بھی دعائے معصورہ جو بھی یاد ہو, تو یہ جو معروف دعائے قنوت ہے اس کے بارے میں
اس کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے, بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں, ان دعاؤں کو یاد کریں.
اچھا, عام دعائیں جو دعائیں معصورہ ایک عام عوام کے لیے کہ ان کو جو یاد ہوتی ہیں, تو ان میں سے جیسے ہم کہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا, یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ دعا, کیا فرماتے ہیں اس میں؟
ان دعاؤں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح اللہم اغفر لی وارحمنی یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, تین دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو وہ دعائیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں, جو احادیث نبویہ میں آئی ہیں, ان دعاؤں کے ذریعے بھی اس واجب کو ادا کیا جا سکتا ہے. اسپیسیفک کوئی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے, تو کوئی سی بھی دعا اس موقع پر دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے.
ٹھیک, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کون سے موضوع پہ مسح ہو سکتا ہے؟
جی, کون سے موضوع پر مسح؟
وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے موزے جو پہنے ہوئے ہوں ان پر مسح کر لیا جاتا ہے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی اور صحابہ اکرام علی رضوان کے عمل سے بھی ثابت ہے. تو اس کے لیے ایسا موزہ ہونا چاہیے جس کے اندر پانی جذب نہ ہو, اور جس کو پہن کر پیدل یعنی چپل کے بغیر صرف اسی کو پہن کر چلنا پھرنا یہ آسان ہو اور وہ پھٹے بھی نہ, تو اور اس میں پانی یعنی اس کے اوپر اگر ہم پانی ڈالیں تو وہ پانی اس سے ہو کر پاؤں کے جلد پر نہ پہنچے, چمڑے کا موزہ یا اچھے ریگزین کا موزہ بنا ہوا ہو, اور جس کو پہن لیا جائے اور ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے.
ٹخنے
جو ہوتے ہیں جو پاؤں میں جو ہڈیاں
اتنے ہیں کہ اس کو چھپا لے,
اس کو چھپا لے اور اس کو پہن لینے کے بعد بغیر کسی چیز سے باندھے, چلنا پھرنا بھی آسان ہو, ممکن ہو. تو اس طرح کے موزے پہن کر آپ جب وضو کرنے کا مرحلہ ہوگا تو پاؤں دھونے کی جگہ آپ اس پہنے ہوئے موزے پہ بھی مسح کر سکتے ہیں. لیکن مسح کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ مکمل وضو کر لیا جائے. مکمل وضو کرنے کے بعد پھر دونوں پاؤں میں وہ موزے پہن لیں. باوضو حالت میں پہن لینے کے بعد اب جب کبھی جس وقت وضو ختم ہوگا, ٹوٹے گا, تو مقیم شخص کے لیے یعنی جو اپنے شہر میں موجود ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے جو مسافت شریک, مسافت دور ہو یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے, لیکن وہاں وہ 15 راتیں یا اس سے زیادہ قیام کی نیت سے رکا ہوا ہو, تو اب وہ شخص 24 گھنٹے تک جب پہن لے گا موزے باوضو حالت میں, اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو وضو ٹوٹنے کے بعد سے لے کے آئندہ 24 گھنٹے تک, ایک دن ایک رات, وہ اس پر جب بھی آئندہ وضو کرے گا تو دیگر اعضاء وضو یعنی چہرہ دھو لیا, کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیے, سر کا مسح کر لیا. اب پاؤں دھونے کا جہاں مرحلہ آئے گا تو پاؤں دھونے کے بجائے وہ اپنے ہاتھوں کو تر کر لے.
ٹھیک,
تر کرنے کے بعد یہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کی پشت جو موزے کی ہے اس پہ گیلا ہاتھ پھیر لیں, الٹے پاؤں کے اوپر جو موزہ ہے الٹے ہاتھ سے اس پر موزے پر مسح کر لیں. مسح یہ پاؤں دھونے کے قائم مقام ہو گیا. اور اگر یہ 24 گھنٹے تک سہولت مقیم کے لیے ہے, اور مسافر جو اپنے شہر کے حدود سے باہر ہو اور جس جگہ وہ جانا چاہ رہا تھا وہ 92 کلومیٹر کی مسافت دور جانے کا قصد و ارادہ ہو, اس ارادے سے جب کچھ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا تو وہ مسافر ہو گیا. مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے تک وہ پاؤں دھونے کے بجائے یہ پہنے ہوئے موزوں پر ہی مسح کر سکتا ہے یعنی گیلا ہاتھ پھیر سکتا ہے. اچھا, اب یہ اگر اس نے موزے اتار دیے, جیسے گرمی ہو رہی تھی, بعض موسم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی سردی کبھی گرمی, اب یہ مسافر نے جو جسے 72 گھنٹے تک مسح علی الخفین کہا جاتا ہے اس کی اسے اجازت حاصل ہو گئی تھی, یا مقیم کو 24 گھنٹے تک اجازت حاصل ہو گئی تھی, اب درمیان میں پاؤں میں کھجلی ہونے کی وجہ سے, پاؤں میں گرمی محسوس ہونے کی وجہ سے اس نے موزے اگر اتار دیے, تو موزے اتارنے کے بعد اب یہ جو مسح تھا موزوں کے اوپر تھا, وہ موزے جب تک پاؤں کی کھال کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو ان کا مسح پاؤں کے دھونے کے برابر ہو گیا تھا, تو یہ سمجھو چوتھا فرض وضو کا تھا وہ مسح سے ادا ہو چکا تھا. اب جب اس نے موزے اتار دیے, اب ایسا ہو گیا جیسے وضو میں صرف 3 فرض ادا ہوئے ہیں اور جو پاؤں دھونے کا عمل تھا وہ باقی ہے. اب اگر یہ شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو موزے اترے ہوئے حالت میں اسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ اس کے پاؤں بغیر دھلے ہیں, جو موزے پہ مسح کیا تھا وہ موزے اتر چکے ہیں, لہذا پاؤں پر دھونے کا حکم واپس آ گیا. اب اسے چاہیے کہ وضو توڑنے والی اگر کوئی اور چیز نہیں پائی گئی تو مسح علی الخفین ٹوٹ گیا, اب صرف پاؤں کو دھو لیں.
ٹھیک,
اب پاؤں کو دھوئے بغیر اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ وہی موزے اتارنے کے بعد پاؤں کھجایا, گرمی دور ہو گئی, پسینہ دور ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ وہی موزے اگر پہن لیتا ہے تو یہ کفایت نہیں کریں گے, وہ مسح ٹوٹ گیا. اب جب یہ موزہ اس نے پہن لیا ہے تو موزہ پہننے کی صورت میں اگر وضو توڑنے والی کوئی اور چیز نہیں پائی گئی, صرف یہ مسح ٹوٹا تھا, تو اب یہ موزہ پہننے کے بعد چاہے تو مسح کر لے, اور اگر موزے اترے ہوئے حالت میں اگر یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو پاؤں دھونے ہوں گے, جبکہ وضو توڑنے والی کوئی اور چیز نہ پائی گئی ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. اس حوالے سے الحمدللہ موزوں پہ مسح کرنے کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے بڑے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں. بہار شریعت کے اندر دوسرے حصے میں پاؤں کے اوپر مسح علی الخفین کرنے کے طریقے تفصیل وہاں پہ موجود ہیں. اور اگر کوئی مدنی چینل کے ناظرین یہ موزے استعمال کر رہے ہوں جو وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے ان پہ گیلا ہاتھ پھیر لینے سے یہ پاؤں دھونے کا عمل مسح میں تبدیل ہو جاتا ہے اور فرض کی ادائیگی مان لی جاتی ہے, اس حوالے سے مزید اگر کوئی تفصیلی احکام جاننا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت کے نمبر پہ فون کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے شہر میں دارالافتاء موجود ہوں تو بالمشافہ دارالافتاء آ جائیں، اور
یعنی وہ دکھا بھی سکتے ہیں بعض اوقات کسی کو اگر زیادہ کسی موضوع کے حوالے سے.
جی جی.
اچھا دو تین چیزیں، یعنی آپ نے کہا کہ اتارنا نہیں، اتاریں گے تو وہ مسا ٹوٹ جائے گا اس کا. اب یہ کہ جیسے پہنے ہوئے تھے موزے پہنے تھے اور مسا کر لیا، عصر اور مغرب عشاء شام کی نمازیں پڑھ لیں اسی طرح، اب جیسے عشاء پڑھ لی تو ظاہر ہے اب اس کو کیا فجر تک پہن کے رکھیں گے، کیا کرنا ہوگا یا کیا کریں؟
اس میں یہ آسانی ہے کہ چونکہ سردیوں میں بعض اوقات پاؤں کی جو ایڑیوں والا حصہ ہے وہ پھٹتا ہے، بعض لوگوں میں جلدی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس جلد کی پرابلم کی وجہ سے بھی ان کی ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے لیے آسانی ہے. اور ایک بڑی تعداد ہے، نارمل لائف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو موزے جیسے سردیوں میں جو ہم ساکس وغیرہ پہنتے ہیں تو عمومی طور پہ اس کو لوگ سوتے وقت بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سردیوں میں جب سردیاں زیادہ پڑ رہی ہوتی ہیں. تو مسأل الخفین کے لیے جس نے اگر موزے پہنے ہیں وہ چاہے تو ان موزوں کو پہنے ہی سو جائے.
ٹھیک.
اب فجر میں جب اٹھے گا موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس کو پاؤں دھونے کا حکم نہیں ہے، یہ اپنے گیلا ہاتھ اپنے موزوں پہ اوپر والے حصے پہ پھیر سکتا ہے. اگر اس نے رات میں اتار دیے کہ گرماہٹ بہت زیادہ ہونے لگی تھی، اس نے اتار دیے تو اب اگر یہ فجر کے لیے وضو کرے گا تو اسے پاؤں دھونے ہوں گے.
یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ ہر نماز سے پہلے جب بھی اس کو وضو کرنا ہے تو وہ کہے کہ میں تو یہ پہلے مسا کر یہ پہن لیتا ہوں پھر مسا کر لوں گا، ایسا نہیں کر سکتا.
ایسا نہیں ہوگا. یعنی موزوں پر مسا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے جس وقت موزے پہنے ہیں اس وقت پاؤں دھلے ہوئے ہوں،
یعنی پاؤں دھلے ہوئے ہوں،
پاؤں دھلے ہوئے اور یعنی باوضو
آسانی کے
باوضو حالت میں پھر اس کو پہنا ہو.
ہاں
تو اب جو پاؤں دھلا ہوا ہے اب اس کے بعد پھر ہم نے موزے پہن لیے، اب نیکسٹ ٹائم جب ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو پاؤں تو اپنی اصل کے مطابق دھلا ہوا تھا، اب جب وضو ٹوٹنے کے بعد اب جو پاؤں دھونے کا حکم تھا وہ مسح کرنے کے اس میں تبدیل ہو گیا.
بس اب یہ جب تک اتارے نہیں اور ایک اتارے 24 گھنٹے کے لیے جو آپ نے
ٹائم ہے. اچھا اسی طرح یہ بھی ہے،
اب اس میں ہوتا ہی ہے جمیل صاحب، جیسے نارمل پہن لیے وضو کر کے بھی پہن لیے، اور یہ وہ غلطی ہے ناظرین جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور یہ ایک تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ان کا وضو یا مکمل نہیں ہے یا مسا درست نہیں قائم مقام ہو رہا تو وہ نماز بھی ظاہر نہیں ہوگی. تو اب جیسے پہن لیے چمڑے کے پہنے ہوئے کچھ بھی پہنے، اب گھر میں ہیں تو 2-3 گھنٹے وہ پہنے ہوئے، اب باہر جانے لگے تو شوز پہنے، اب وہ چمڑے کے تو یوں باہر پہن کے اتنا دعوت ہے.
یعنی ان جو موزوں جن پہ مسا کیا جاتا ہے عمومی طور پہ
جاتے بھی نہیں شوز میں،
ہاں جوتے پہننے کے لیے ان کو اتارنا پڑتا.
اب باہر گئے جیسے ہی کہ تو ہم نے تو پہنے ہوئے نا، بس مسا کر لیا تھا 2-3 دفعہ کیا ان کو اتارا اور وہ پہنے ہی اب شوز پہنے اور باہر اپنے کام کاج کے چلے گئے. تو یوں بیچ میں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے یہ اتار دیا ہے، اب یہ دوبارہ پہننے کے لیے اس کے وہی احکامات دوبارہ سے کہ باوضو پہنا ہوگا پھر اگلی نماز کے لیے یا اگلے وضو کے لیے ان کے لیے اس میں یہ سہولت موجود ہوگی. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. انہی موزے جو ہم عام جرابے ہیں جسے ہم عام جو استعمال کرتے ہیں تو اس پہ مسا ہو سکتا ہے؟
یہ چونکہ پتلے اور باریک ہوتے ہیں اور ان میں پانی یعنی اگر ہم گیلا ہاتھ کر کے اس کے اوپر پھیریں گے تو عمومی طور پہ یہ ہاتھ کے جو قطرے ہیں تری ہے یہ ان سے ان کے اندر نافذ ہو کر ان کے اندر جا کر ہمارے پاؤں تک اس تری کو پہنچا دیں گے. یعنی یہاں پر جو نارمل ساکس وغیرہ پہنے جاتے ہیں ان میں پانی کا نفوذ ہوتا ہے. نفوذ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گزر کر نیچے کھال تک پاؤں کی پہنچ جائے گا. تو موزے پر مسا کرنے کا مقصد یہ تھا ٹھنڈ کی وجہ سے پانی سے پاؤں کو بچانا تاکہ بعض سخت سردی کے موسم میں پاؤں کی کھال جلد پھٹ رہی ہوتی ہے تو اس کھال کو محفوظ رکھنے کے لیے پانی کے اثر سے پاؤں کو بچانے کے لیے یہ موزے پہنے جاتے ہیں. تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر جو نارمل ساکس پہنتے ہیں ہم نارمل جیسے شوز وغیرہ کے استعمال کے وقت جو ساکس پہنے جاتے ہیں باریک سے تو ان میں اگر ہم مسا کریں گے تو ہماری پاؤں کی جو اوپری جلد ہے اس پہ تری آئے گی، پانی کی ٹھنڈک آئے گی تو موزوں پہ مسا کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا.
ٹھیک جی. مزید سوال.
میرا سوال ہے کہ ہر نماز میں اولا والا پڑھتا ہوں اور صورت نہیں کو آتی ہے تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟
جی ہر نماز میں قل ہو واللہ پڑھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟
ہر نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھنے کا معنی یہ بن رہا ہے کہ نفل ہو، فرض ہو، سنت موقعہ ہو، غیر موقعہ ہو، وتر ہو، یعنی ہر رکعت کے اندر یہ سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ احد والی صورت ہی پڑھ رہے ہیں، تو نوافل کے اندر تو ایسا جائز ہے، اس میں بلا کراہت یہ عمل ٹھیک ہے کہ آپ ایک ہی صورت کئی بار ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی وہی دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، البتہ جو سنتیں ہیں یا وتر ہے یا فرائض ہیں ان کے اندر صورت کا بدلنا جو حکم ہے سنت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو آیتیں صورتیں آپ نے پڑھی ہیں تو دوسری رکعت میں اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھیں گے، تو یہ ایک کراہت لازم آئے گی ترک سنت کی وجہ سے فرائض نمازوں میں اور سنتوں میں وتر میں کہ آپ ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں اگر پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو بآسانی یاد کی جا سکتی ہیں، اور قرآن پاک کی کم از کم جو آخری 10 صورتیں ہیں یہ تو بہت ہی مختصر صورتیں ہیں اور عمومی طور پہ بچپن میں بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں، تو اس طرح اگر کوئی عمر رسیدہ ہمارے افراد ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ان آخری 10 صورتوں کو یاد کریں اور ان آخری 10 صورتوں کو اپنی نمازوں میں مختلف انداز سے پڑھنے کی ترکیب بنائیں تاکہ وہ یاد رہیں، اور صورتیں پڑھنے میں اس کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ترتیب بھی برقرار رہے، یہ نہ ہو کہ پہلے قل ہو اللہ احد پڑھ لیں اور دوسری میں آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہے ہوں، تو اس طرح خلاف ترتیب صورت قصدن اگر کوئی پڑھے گا تو وہ مکروہ عمل ہوگا۔
ٹھیک جی، مزید سوال
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیکٹ یا واسکٹ کے بٹن یا زپ وغیرہ کھلی ہو تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟
جی جیکٹ یا واسکٹ کے میرے بٹن بند ہیں آپ کے کھلے ہوئے ہیں، اگر انہیں کیفیات میں آپ نماز پڑھیں یا میں جو بند بٹن کھول کے نماز پڑھوں تو کیا حکم ہوگا؟
جس طرح آپ کے یہ ویسٹ کوٹ کے بٹن بند ہیں اس حالت میں بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس طرح یہ میں نے بٹن اوپن کیے ہوئے ہیں تو اس صورت میں یعنی ایک بٹن بھی میں نے نہیں لگایا اور اسی حالت میں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز اس صورت میں بھی بلا کراہت جائز ہے۔
لوگ بولتے ہیں ایک بٹن تو لگانا ہوگا،
وہ جو بٹن لگانے کا یا زپ لگانے کا جو حکم ہمارے فقہ کرام نے بیان فرمایا ہے وہ ان کپڑوں میں اس لباس میں ہے کہ اگر وہ بٹن نہ لگیں تو سینہ ظاہر ہو۔
صحیح، یعنی پہلے کے دور میں جیسے لوگ چادر باقاعدہ رکھتے تھے تو اس سے وہ بیچ کا حصہ یعنی اس کو نہیں لپیٹا،
اس کو اگر ہم سمجھنے لگیں جیسے شیروانی ہے،
ہاں ٹھیک ہے،
یہ عام طور پہ کوئی اس طرح شلوار یا اس پہ اکیلے یوں نہیں پہنتا، ٹھیک ہے، تو
یعنی یہ لباس کے نیچے کوئی نہ کوئی ہے،
اس کے نیچے عام طور پہ یا تو شرٹ ہوتی ہے یا لوگ اس کو قمیض کے اوپر پہن لیتے ہیں کرتے پہ، تو ایک شیروانی ہے، شیروانی کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی التزام ہوتا تھا کہ اندر قمیص وغیرہ ہو، شیروانی اگر آستینوں والی ہے باقاعدہ تو اب بھلے کوئی اندر قمیص پہنے نہ پہنے لیکن شیروانی چونکہ وہ کرتے کی قائم مقام استعمال ہوتی تھی، اب اگر کسی نے شیروانی پہنی اور اس میں اندر نہ بنیان پہنا ہوا ہے نہ قمیص ہے اور اس نے ڈائریکٹ بس یہ شیروانی پہن لی ہے، اور شیروانی پہننے کی صورت میں اس نے بٹن نہیں لگائے، شروع کے 4-5 بٹن اگر بالفرض نہیں لگائے تو یہ حصہ کھلا ہوگا، تو کھلا ہونے کی صورت میں اگر سینے کا اکثر حصہ ظاہر ہوتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم اتنے بٹن لگا لیں کہ سینے کا اکثر حصہ کھلا نہ رہے،
ٹھیک،
لیکن بالفرض جیسے یہ کوٹ ہے اس کوٹ کے پہننے کی صورت میں بٹن نہ بھی لگے ہوں تو اندر جو قمیص ہے
اس کے
قمیص کے سارے بٹن لگے ہوئے ہیں، اگر اوپر کا ایک بٹن جیسے کھل بھی جائے تب بھی سینے کا اکثر حصہ ظاہر نہیں ہوتا۔
صحیح،
تو اب یہ ہے کہ نارمل لباس میں جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بٹن نہ لگانا اگر یہ تھوڑا سا ایک بے ڈھنگے انداز پر مشتمل ہو تو ایسا لباس پہننا کہ جو عام طور پہ شرفا جس طرح کے لباس نہیں پہنتے، جیسا لباس پہن کر ہم کسی معزز افراد کے سامنے نہیں جاتے اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم اگر قمیص پہنے اور سارے بٹن قمیص کے عمومی طور پہ چار بٹن ہوتے ہیں تو یہ چاروں بٹن کوئی کھول کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس میں کراہت پیدا ہوگی. وجہ یہ ہے یعنی کراہت تنزیہی, اگر یہ سینے کا اکثر حصہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن بٹن چاروں کھلے ہیں تو یہ لباس تھوڑا سا اوباش قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے, یہ شرافا کا انداز نہیں ہے. اور اس طرح کے بٹن کھول کر شرٹ قمیص کے معزز لوگوں کے سامنے کوئی نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس انداز سے تمام بٹن کھول کے قمیص کے حاضر ہونا, نماز پڑھنا, یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے. البتہ اگر قمیص کے سارے بٹن لگے ہوئے ہیں اور سینے کا اکثر حصہ ظاہر نہیں ہو رہا اور وہ انداز بھی شرافا ہی کے انداز پر مشتمل ہو, عمومی طور پہ قمیص کا ایک بٹن جو کالر والے جو کانوں والے کالر جس کو ہم کہتے ہیں جو فولڈ
کھول کے رکھتے ہیں
تو اس میں اوپر کا بٹن شاید لگانے میں دشواری ہوتی ہے, یہ اسی وقت لگاتے ہیں بٹن جب ٹائی پہنتے ہیں
ایسا ہی,
اور اگر ٹائی نہ پہنی ہو تو پھر یہ بٹن کھول دیتے ہیں. تو اس ایک بٹن کا کھلا ہونا اس میں بھی کراہت نہیں آتی کیونکہ وہ ایک اسٹینڈرڈ یہی ہے.
یعنی کوئی ایسا انداز وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی کسی اور الفاظ سے تعبیر کریں, مطلب شرفا کا یہ ایک انداز ہے یا لوگوں کا عام معمول ہے یہ اس میں کہنے, اور بٹن کھول کر کوٹ کے یا واسکٹ کے یا بند ہو دونوں صورتوں میں
یوں اس میں کوئی حرج نہیں. چاہے میں
علماء کرام بھی اسی طرح پہنتے ہیں اور یوں نماز بھی پڑھتے ہیں,
یہ کہ چاہوں تو بٹن دونوں لگا لوں,
ٹھیک ہے,
چاہوں تو ایک بھی بٹن نہ لگاؤں,
ٹھیک ٹھیک,
اس میں کوئی حرج نہیں.
کچھ ایس ایم ایس میں شامل کرتے ہیں, سوال آیا کہ موزوں کے نیچے بعض کا جرابے پہن لیتے ہم تو اس صورت میں بھی مسا درست ہو جائے گا یا موزے ہی ڈائریکٹ پہننے ہوں گے؟
جو سوکس ہوتے ہیں کپڑے کے
جس نارمل اونی
نارمل جو جرابے جن کو کہا جاتا ہے ان کو پہلے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد جرابے پہن لیے اور اس کے بعد پھر چمڑے والے موزے پہن لیے.
صحیح.
تو اب آئندہ جب کبھی وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس چمڑے کے موزوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے. یہ چمڑے کے موزے اور پاؤں کی کھال کے درمیان جو ایک ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ سوکس آ رہے ہیں تو وہ معنی نہیں ہے, وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, مسح کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا آپس میں اتصال ایسا ہے کہ وہ کھال سے لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ چمڑے کا موزہ اس پہ لگا ہوا ہے تو یہ درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوگا. یہ
جی مزید سوال.
زکوٰۃ کے حوالے سے اب بینک میں پیسے پڑے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ سال ہو گیا یا نہیں ہوا, کیونکہ وہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. جیسے مطلب اگر 1,00,000 روپے ایک مہینے تو دوسرے مہینے 2,00,000 ہو گئے, پھر تیسرے مہینے 1,00,000 ہو گئے, پھر چوتھے مہینے 2,00,000 ہو گئے, اس طرح کر کے نا کیا ہوگا, اس کا کس طرح سال اس کا پورا ہوگا, کس حساب سے سال پورا ہوگا؟
جی جمیل صاحب, شروع کب ہوگا, کس پر ہوگا؟
دیکھیں جب کسی کے پاس روپے پیسے کے علاوہ مثال کے طور پہ نہ چاندی ہے نہ سونا ہے نہ مال تجارت ہے, یعنی اموال زکوٰۃ میں سے جو سونا چاندی اور مال تجارت یہ بالفرض اس کے پاس نہیں ہے, صرف یہ نوکری پیشہ آدمی ہے اور اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے, اب اگر اس کے حاجت اور ضرورت سے زائد اتنی اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہو, اب یہ 52.5 تولہ چاندی کا کی جو مالیت ہے یہ بڑا اس میں اپ ڈاؤن سلسلہ آج کل تو چل رہا ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ 4.5 لاکھ روپے میں مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو 5 لاکھ سے اوپر تک معاملہ جا رہا ہے, یعنی 10,000 روپے فی تولہ اگر ہم اس کو لیں تو یہ سیدھا سیدھا 5,25,000 تک چلے جاتا ہے
اور ابھی 9,000 کچھ تو ہے. ہاں
تو اب یہ یعنی اس وقت 4 لاکھ بالفرض یہ کم سے کم اماؤنٹ اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے شرعی طور پہ پوچھ لینا چاہیے مفتی صاحب سے کہ آیا میرے پاس یہ 4 لاکھ کی اماؤنٹ ہے یہ نصاب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. تو اس دن کے حساب سے جو قیمت بنے گی 52.5 تولہ چاندی کی اس کو سامنے رکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے مال چاندی کے نصاب کے برابر ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں.
اچھا چلیں میں آپ کو ایک مثال معذرت, یعنی جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو اب یہ جو بیچ میں بھی گن رہے ہیں دوسرے مہینے یہ تھا تیسرے مہینے یہ تھا, زکوٰۃ دینے کے لیے اس کو ہر مہینے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس مہینے میرا کیا بیلنس تھا, یا جو اس کا زکوٰۃ کا وقت ہو چکا, سال پورا ہو چکا ہے, تو اب کرنٹ ویلیو جو بھی اس کے اکاؤنٹ میں جتنا موجود ہے, یعنی آپ چار کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم فرض کرتے ہیں یہاں 10 لاکھ روپے تھے, یعنی نصاب سے تو کئی گنا اوپر ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کبھی ایک مہینے یوں ہو گیا, اس مہینے یوں ہو گیا, اس میں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا اس کو پچھلے پورے مہینوں کا حساب رکھنا ہوگا؟
ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے اگر موجود ہے اور نصاب کے برابر تھے
جی,
اب اگلے مہینے 6 لاکھ ہو گئے
جی,
پھر اس سے اگلے مہینے 5.5 لاکھ ہو گئے
جی,
پھر اس سے اگلے مہینے 4 لاکھ ہو گئے, تو اگر ایک دفعہ جب آپ کے مال سونا چاندی کرنسی یا کوئی بھی آپ کا جو مال زکوٰۃ ہے, جب ایک دفعہ اس کے اوپر نصاب کے برابر وہ ہو چکا آپ کی حاجت قرض وغیرہ سے فارغ ہونے کی صورت میں, اب بس وہاں پہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ میں اس دن اس تاریخ کو اسلامی میں ایک صاحب نصاب بن چکا. اب یہ تاریخ نوٹ کر لی اسلامی اعتبار سے, مثال کے طور پہ 26 رجب المرجب ہے, تو آپ نے نوٹ کر لیا کہ 26 رجب کو میں مالک نصاب ہو چکا ہوں. اب اس کے بعد جب اگلا مہینہ آئے گا تو کہ روپے پیسے اپ ڈاؤن ہو جائیں گے, اگلے مہینے آئیں گے تو یہ 11-12 مہینے جب درمیان میں رقم کا جو اپ ڈاؤن ہونے کا سلسلہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. جب آئندہ سال یعنی ابھی تو 26 رجب ہم فرض کر رہے ہیں کہ 26 رجب المرجب 1447 سے نہیں جری, یہ آج اس ٹائم مالک نصاب ہوا ہے, تو آئندہ سال اسی 26 رجب 1448 ہجری اب ہم دیکھیں گے اس کے پاس مال کتنا ہے.
صحیح.
اب اس کے پاس مال ہے اس آئندہ سال اسی وقت اس کے پاس مال ہے 10 لاکھ روپے, تو 10 لاکھ روپے نصاب سے اگر کچھ کہہ نہیں سکتے اسی لیے اگر یہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب یہ جو 11 مہینوں میں مختلف ٹرانزیکشنز کرنے کی وجہ سے رقم بالکل زیرو ہوئے بغیر اپ ڈاؤن ہوتی رہی, اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی یہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہر مہینے کو نوٹ کر لیں اور پھر اوسط نکال لیں, یہاں وہ فارمولا نہیں ہے جو نارمل ہم یہ کہیں کہ بونس دیتے وقت
کہ اتنا ہم یوں اس طرح بنا,
ان چیزوں کا جو اعتبار جس طرح وہاں ہوتا ہے تنخواہوں میں, یہاں پر ہر مہینے کے اپ ڈاؤن ہونے کا اعتبار نہیں ہے. درمیانے سال میں رقم اگر بالکل زیرو نہ ہو, بھلے قریب قریب ہو جائے زیرو کے, ختم نہ ہوئی ہو, تو اور سب سال پورا ہونے لگے اس وقت نصاب کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ بنے گی. جب سال پورا ہونے پر اس وقت جو بھی ویلیو ہے جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کا 2.5% پھر زکوٰۃ نکالنا ہو.
اچھا ابھی ماشاءاللہ زکوٰۃ کورس آپ نے شروع کیے ہیں, اور ناظرین کرام دارالتا اہل سنت کی طرف سے ہر سال باقاعدہ زکوٰۃ کورس مختلف جگہوں پہ زکوٰۃ کورسز ہوتے ہیں اور ایک سیشن رکھے جاتے ہیں, مفتی کرام باقاعدہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ مساجد میں مختلف ہالز میں یا مارکیٹس میں ایسے انتظام کیے جاتے ہیں, اور قبلہ مفتی جمیل صاحب کی طرف سے ہی یہ پورا ایک شیڈول مفتی کرام کو دیا بھی جاتا ہے, تو تیاریاں ہیں ماشاءاللہ ہو رہے ہیں زکوٰۃ کو.
الحمدللہ ذمہ داران اور مفتیان کرام آپس میں ایک دوسرے سے
رابطے میں
آ چکے ہیں, کئی جگہوں کے شیڈول بن چکے ہیں اور چند ایک زکوٰۃ کورس شروع بھی ہو چکے ہیں.
جی ہاں,
انشاءاللہ شعبان المعظم کے اختتام کے قریب قریب تک انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کورس کا سلسلہ ہوگا, اور نیت یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی روزے سے متعلق انشاءاللہ یہ ہمارا کورسز کا
سیشن,
تو اس میں انشاءاللہ
روزے بھی ہو, زکوٰۃ, تراویح, جو بھی سوالات کرنے کی تو اجازت ہوگی نا,
سوال کرنے کی اجازت ہے. مفتیان کرام انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے مختلف مواقع پہ, جہاں بھی زکوٰۃ کورسز ہیں یا رمضان کے حوالے سے روزے کے حوالے سے مسائل ڈسکشن ہوں, تو آپ ضرور مدنی چینل کے ناظرین کو درخواست ہے, آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں یہ کورسز رکھے جائیں وہاں آپ بھرپور تعداد کے ساتھ بالخصوص ان لوگوں کو لے کر کے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, یعنی وہ سرمایہ دار تاجر حضرات, ان کو بالخصوص ان سیشنز میں لے کر آئیں تاکہ ان کو اپنے بارے میں ایک رکن اسلام زکوٰۃ
اہم ترین,
تو اس حوالے سے رہنمائی حاصل ہو.
اچھا دیگر اور بھی کہیں, میں آپ نے کل مجھے شیڈول دیا, منگل کو ایک مارکیٹ میں بولڈن مارکیٹ میں زکوٰۃ کورس ہوا, آپ یہی جو نصاب کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی ابھی کتنا فرق ہوا. ایک آدمی نے جیسے سوال کیا کھڑے ہو کر کہ میں پچھلے سال صاحب نصاب ہو چکا اور میں نے لکھ لیا کہ نصاب رقم یہ تھی, اب میں شروع ہو گیا لیکن یہاں تک پہنچا ہوں تو اب نصاب اب جو رقم اتنی چلے گی تو میں نیچے آ گیا.
پچھلے سال 185,000
جی ہاں, تو اتنا
ایسی کچھ.
اب یہ ڈبل ہو گیا نا. اب کسی کے پاس اگر اتنا ہی تھا بالفر تو یہ سوال بھی ہے کہ اب وہ چلا تو نصاب سے ہی چاہ, لیکن جب سال کا آخری اینڈ ہو رہا ہے تو اب وہ نصاب سے نیچے ہو, ختم نہیں ہوا,
ختم نہیں ہوا,
تو اب کیا کہیں گے اس کو؟
اس پہ زکات نہیں,
اس پہ زکات نہیں.
کیونکہ زکات
سال کا کیا بنے گا؟ جو سال ایک شروع ہوا ہوا تھا, مثلا اس نے اپنا حساب رکھا تھا 20 شعبان, پچھلا اس کا جو بھی حساب تھا 20 شعبان سے یہ سال شروع ہوا, اب 20 شعبان آنے تک نصاب نہیں ہے, کم ہے, ختم بھی نہیں ہوا, تو اب اس کو کیا کہیں گے آئندہ؟
اس میں اس پہ زکات, اگر 20 شعبان تک بالفرض ان کے پاس 2,00,000 روپے تھے پچھلے سال, وہ نصاب سے زیادہ تھے,
ٹھیک ہے,
اور اب آنے والے 20 شعبان امید تو نہیں لگ رہی کہ یہ 2,00,000 روپے کے اوپر چاندی آ جائے, امید نہیں لگ رہی, تو امید یہی ہے کہ یہ چاندی تقریباً 4,00,000 سے اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتی رہے گی.
25 رجب کر لیتے ہیں, 25 رجب شروع ہوا تھا اور 25 رجب یہ جو چلے گئے, اب یوں یہ 2,00,000 سے انہوں نے شروع کر لیا تھا, اب بھی 2,00,000 ہے, لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ
جو نصاب کی اماؤنٹ بن رہی ہے وہ 4,00,000 تک,
وہ 4,00,000 بن,
تو ان کے اوپر اس 2,00,000 کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اگرچہ ہم یہ کہیں کہ 5-6 مہینے ایسے پیچھے گزرے ہیں
جو نصاب میں,
جس میں یہ رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ تھی, تو ان مہینوں کا اعتبار نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے پورے سال تک, یعنی شریعت کی کتنی آسانی
جی
ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک مخصوص مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہو, شریعت مطہرہ اس سے فل فور زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر رہی, بلکہ اس مال کو وہ ایک سال تک اپنے پاس رکھے, اور بھلے اس میں درمیان میں کمی بیشی ہو جائے لیکن جب سال پورا ہو اس وقت نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی.
صحیح. اچھا یہ ابھی نیا سال پھر جب صاحب نصاب ہوگا, ظاہر ہے جب نصاب پورا ہوگا,
اب آئندہ جب ان کی 2,00,000 جو اس وقت اماؤنٹ بالفرض ہم نے فرض کی, کہ اب مزید جب یہ اتنی اماؤنٹ اور ان کے پاس حاجت ضرورت قرض سے فارغ ہو کہ جو اس وقت کی موجودہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ان کی رقم پہنچ جائے گی, پھر یہ صاحب نصاب بنیں گے, اور اس کے بعد پھر آئندہ سال پھر دیکھیں گے کہ یہ اب صاحب نصاب بنے رہے یا ہیں.
ٹھیک, ناظرین کرام, اس حوالے سے ضرور اپنی رہنمائی بھی لیتے رہیں. دارالعلوم اہل سنت کے نمبرز بھی اپنے پاس رکھیے, اس سے بھی آپ رہنمائی باقاعدہ لے سکتے ہیں, اور یہ مختلف پروگرام سیشن دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کا فریضہ, اسی طرح روزے ہیں, تراویح ہیں, مقصد یہی ہے کہ مسلمان پر جو چیزیں فرض ہیں اور ان کو اسی طرح ہی وہ ادا بھی کریں, اسی طرح تراویح کے احکامات ہیں, دیگر ہیں, تو ان دنوں میں یعنی جیسے کہتے ہیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا وہ بھی ضرور کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ علم دین بھی سیکھتے رہنا ہے, اور اسی سے مزید جذبہ بھی انشاءاللہ عبادت کا بھی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عافیت سلامتی کے ساتھ رمضان شریف دیکھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.